الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے محرم الحرام جمعے میں بھی ہمارا مضمون تھا کہ نئے سال کے اس ابتدائی مہینے میں اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نیا عہد کریں اور ایک نیا وعدہ کر لیں اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا لائحہ عمل اپنائیں اور نئے جذبوں کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ نئی ہمت کے ساتھ تازہ ارادوں کے ساتھ صاف ستھری زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگتے ہوئے جہد مسلسل جاری رکھیں تو انشاءاللہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو پائے گا اور صاف ستھری زندگی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی مبارک زندگی وہ ہمیں میسر آئے گی تو آج بھی اتوار کے دن اسی مناسبت سے توبہ اور استغفار اس کے تمام شرائط اور آداب سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے یہ مضمون ایسا ہے کہ اگر انسان سنجیدگی سے اس کو سنے اور اس چیز کو اپنا لے تو لمحوں کے اندر اس کی کایا پلٹتی ہے اور لمحوں میں اس کی تقدیر بدلتی ہے شاید کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے شاید کہ کسی کے دل پر اثر ہو شاید کہ کسی آنکھ میں کوئی نمی آ جائے یہی نمی یہی دل کی چوٹ یہی زندگی کا جھٹکا انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے اسی ارادے سے کہ جس طرح حج کی عبادت کے ذریعے لاکھوں بندے اپنی مغفرت حاصل کر لیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اور آپ بھی اس نئے سال کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نئے عزم و ارادوں کے ساتھ نئی ہمت و نئے جذبوں کے ساتھ ایسی پاک و صاف توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیں کہ آئندہ زندگی ہماری بھی پاکیزہ ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کر کے پرسکون نعمتوں بھری زندگی اپنے لیے مقدر بنا لیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو۔ توبہ نصوح مختصر لفظوں میں اس توبہ کو کہا جاتا ہے کہ انسان کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو کر زبان سے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ کیے ہوئے گناہ پر نادم، زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات اور آئندہ دوبارہ اس جرم کو نہ کرنے کا پکا عزم، یہ تین شرائط جس توبہ میں پائی جاتی ہیں وہ توبہ نصوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس توبہ نصوح کرنے کے انعامات بھی بڑے پیارے بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ نصوح کرو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید کہ تمہارا رب تمہاری اس توبہ کو قبول کر کے تمہاری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو کفارہ ادا کر دے، کفارہ بنا دے اور تمہاری اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں اس توبہ کی برکت سے ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل فرما دے جس میں نہریں جاری اور ساری ہیں۔ اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اپنے پیغمبر کو رسوا فرمائیں گے نہ ہی ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذلیل و خوار فرمائیں گے۔ وہ دن عزت والا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کو عزت سے سرفراز فرمائیں گے اور ان کو رسوائی کے عذاب سے بچائیں گے۔ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے چلتا ہوگا، روشنی فراہم کر رہا ہوگا، دائیں جانب سے بھی روشنی آ رہی ہوگی۔ تقولون ربنا اتمن لنا نورنا, ان کی زبان پر یہ دعا جاری اور ساری ہوگی, اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو مکمل فرمائیے, اور واغفر لنا ہماری مغفرت فرمائیے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وہ مبارک دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کی عزت افزائی فرمائیں اور صاحب ایمان بندوں کو اپنے پیغمبروں کو ساتھ عطا فرما دیں, اس تاریکی والے دن روشنی اور نور ایمان سے ان کو آراستہ فرما دیں اور جنت کے باغات ان کا ٹھکانہ بنا دیں, یہ سارا سب کچھ اس توبہ نصوح کی برکت سے ہے. اللہ کے سامنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کرو, اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون, اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو تاکہ تم سب کے سب ہی کامیاب ہو جاؤ. اس لیے توبہ ایسی بہترین چیز اللہ پاک نے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ جب یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت سنوائی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا پاک و صاف ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, ہر بنی آدم سے چوک ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر لینے والا اپنے گناہ کو بالکل مٹوا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں, فرعون کاتبین کے دل و دماغ سے بھی مٹا دیتے ہیں, اعضا جوارے سے بھی بھلا دیتے ہیں, در و دیوار سے بھی جہاں وہ گناہ کیا تھا سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسا نسیہ منسیہ بنا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو چار گواہ اس پر قائم ہوتے ہیں, فرشتے کرامن کاتبین جو اس گناہ کے موقع پر ساتھ موجود ہوتا ہے, نام اعمال جس میں اس گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے, انسان کے اعضاء بدن کہ جن کی موجودگی میں وہ گناہ ہوا, اور وہ در و دیوار کے جس محل اور موقع اور مکان کے اندر گناہ ہوا, یہ چار گواہ اس کے گناہ پر قائم ہوئے, لیکن جہاں اس نے سچے دل سے توبہ کی فرمایا کہ ان چاروں کے چاروں سے اللہ تعالیٰ گناہ کو ایسا مٹا دیتے ہیں کہ گویا گناہ کا کوئی اثر ان کے دل دماغ میں باقی نہیں رہتا, یہاں تک کہ گناہگار بندہ قیامت کے دن جو دنیا میں توبہ کر کے آیا ہوگا وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی ایک گواہ بھی موجود نہیں ہوگا. یہ مہربانی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو بندوں کو ملی ہے کہ بندوں چلو گناہ کر لیا, بتقاضۂ بشریت مغلوب ہو گئے, کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا, اب اس گناہ پر جمے نہ رہو, ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کرو, جرات کا مظاہرہ نہ کرو, خلاف ورزی کر لی تو فوراً نادم ہو جاؤ, پشیمان ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, اور اللہ کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کرو, رو گڑ گڑاؤ, شرمندگی سے اللہ کے سامنے معافی مانگو, ایسا صاف شفاف ہو جائے گا گناہ کا, دور دور بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کے لیے فرماتے ہیں کہ جب گناہگار صحیح معنوں میں توبہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے سارے گناہوں کو مٹا کے صاف ستھرا کر کے, حتیٰ کہ بہت سے گناہگار ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں ایسی ندامت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی برکت سے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, کہ بہت سے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. گناہ ہو گیا لیکن جب دل پر ندامت کا غلبہ ہوا, آنکھوں سے شرمندگی کے ذریعے آنسو جاری ہوئے اور بندہ چکے چکے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی میں لگ گیا, اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگ گیا, لگا ہوا ہے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو مٹانے کے اندر, اللہ تعالیٰ کو بسا اوقات بندے کی یہ توبہ, یہ ندامت, یہ شرمندگی, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا آہو زاری اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکی سے تبدیل فرما دیتے ہیں, اور وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں. زندگی کے اندر جب تک انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ کرامت ہے, فائدہ مند ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں, جس لمحے پردہ غیب ہٹے گا فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ لازم اور ملزوم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان کے اوپر نظر کی کیفیت طاری نہیں ہوتی, اور جس لمحے تیاریاں مکمل ہو گئیں ملک الموت آ پہنچے اور عالم نزع کے اندر انسان داخل ہوتا ہے, جس لمحے غیب کا پردہ ہٹا تو بس توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد انسان بھی لاکھ توبہ کرے، پچھتائے، آنسو بہائے، ندامت کا اظہار کرے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے اللہ پاک نے زندگی کا بہت طویل عرصہ دیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، جس لمحے توبہ کرو گے معافی پا جاؤ گے، مغفرت حاصل کر لو گے. اور بڑے پیمانے پر جس دن سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا قرب قیامت میں، اس کے بعد پھر مجموعی طور پر پوری دنیا والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو انفرادی حیثیت میں حالت نزع کے طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ غیب کے معاملات ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پردہ غیب ہٹ جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے نورانی مخلوق ہے یا کوئی خطرناک مخلوق کھڑی ہے. ان کا حال حلیہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے لینے کے لیے آنے والے وہ خوبصورت چہروں والے ہیں یا خطرناک بھیانک چہروں والے ہیں. اس کے بعد پھر انسان چیخے چلائے، توبہ کرے، معافی مانگے، پھر دروازہ بند ہے. توبہ کے لیے شرط ہے کہ انسان سچے دل سے، خالص دل سے اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس لحاظ سے توبہ نسو کے لیے ضروری ہے کہ تخلیصها من کل نقص و فساد، ایسی توجہ کے ساتھ انسان توبہ کرے کہ ہر نقصان سے اور ہر قسم کی ملاوٹ اور کھوٹ سے وہ توبہ خالی ہو. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے واقف ہیں. بندہ اگر جھوٹ موٹ دسیوں دفعہ کیا ہزاروں دفعہ بھی توبہ کرے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ سرسری طور پہ اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن اندر سے کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو یہ توبہ تو دھوکہ کے سوا کچھ نہیں. لیکن اگر ندامت ہے دل کے اندر، شرمندگی کا احساس موجود ہے، اپنے آپ کو اقراری مجرم بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، پھر جہاں اس نے اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا، فرمایا کہ ندامت ہی تو توبہ ہے. جس لمحے بندے کے دل میں ندامت آ گئی، شرمندگی آ گئی کہ مجھ سے برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، میں بھٹکا ہوا کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، جس لمحے اس کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہوا، فرمایا کہ التوبہ الندم، جیسے ہی بندہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو توبہ کی توفیق مل گئی. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے لیے آداب بھی رکھے اور اس کے لیے کوئی شرائط بھی رکھی کہ بندہ ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرائط پر اتر کر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. بزرگان دین نے ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں، فرمایا کہ توبہ کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو، نیت صاف، منزل آسان. سچی نیت کے ساتھ اپنے مالک و خالق کو سامنے رکھ کر، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر منہمک ہو کر دور ہوتے 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 اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، میرا مالک موجود ہے، میرا خالق موجود ہے. اللہ پاک نے مجھ کو پیدا کیا، میں اس کی مخلوق ہوں، میرا خالق. اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ملکیت اپنے قبضے قدرت میں رکھی، وہ میرا مالک، میں اس کا مملوک، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، میں اس کا بندہ، وہ میرا رب. غلام کام کرتے کرتے، آقا کی تابے داری کرتے کرتے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں اپنے آقا کی بات مانوں، میری مرضی، میں بھی زندہ انسان ہوں، میں بھی اپنی مرضی چلاؤں گا. غلام تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی مرضیات کو اپنے آقا کی مرضی میں فنا کر دے. نہ اس کی کوئی چاہت ہوتی، نہ کوئی اس کی مرضی ہوتی، نہ کوئی آرزو کی تمنا، بالکل وہ آقا کے تابے دار ہو کر جیتا ہے. جو غلام اس بات کو فراموش کر بیٹھے کہ میں غلام ہوں، وہ پھر سرکشی شروع کرتا ہے. آقا نے کسی بات کا حکم دیا، کبھی مانا، کبھی ٹال گیا. تو بسا اوقات انسان بھی اس بات کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں مملوک ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میری کیا چاہت، کیا مرضی، کیا میری اپنی کوئی آرزو، میں تو اللہ کا غلام ہوں. اللہ نے مجھ کو بھیج کر مجھے پابند کیا ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو اور اس کے بعد پھر واپس آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور لوٹ کر واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک وقت ہمیں دیا ہے، مہلت دی ہے، اور امتحان حال میں بھیج دیا کہ جاؤ ہماری جو باتیں ہیں ان کو مان کے کر کے دکھاؤ. زندگی کا ایک عرصہ دے دیا، 60-70 سال کی عمر دے دی کہ زندگی کو ہماری مرضیات کے مطابق گزار کے پھر واپس آ جاؤ. آئے بھی اللہ کی طرف سے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے. رجوع کا معنی آتا ہے واپس پلٹنا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر واپس تم ہماری ہی طرف آؤ گے. تو یہ آیات واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمیں اپنا غلام بن کر جینے کے آداب سکھا دیے، اور جب وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر پلٹ کے واپس اللہ کے سامنے جانا ہے. اب وہاں جواب دہی ہے. ایک چھوٹا حساب کتاب ہے جو شروع میں ہوگا، اور ایک میدان محشر میں بڑا حساب کتاب ذرے ذرے کا ہوگا. شروع میں تو اجمالی سوالات ہو جاتے ہیں قبر کے اندر کہ من ربک ماں دینک من نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا مذہب کیا تھا، تمہارے رسول کون تھے، یہ تو اجمالی سوال ہیں، لیکن تفصیلی سوال حساب وہ آخرت میں میدان محشر میں ہوگا ذرے ذرے کا. تو اللہ تعالی نے بھیج دیا اور بتا دیا کہ واپس پلٹ کے ہمارے پاس آؤ گے. ایسا غلام جس کو آقا نے خدمت کے اوپر مامور کر کے بھیجا ہو اور وہ پھر بھول جائے کہ میں غلام ہوں، پھر وہ منمانی کرنے لگے اور کہے کہ میری مرضی، میں جس طرح چاہوں جیوں، میں آزاد انسان ہوں جس طرح چاہوں، تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں آزاد نہیں، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں. اللہ تعالی نے اپنی مرضیات بتا دی کہ ان طریقوں کو اپناؤ گے یہ میری چاہت ہے، ان طریقوں کو اپناؤ گے اس میں میری ناراضگی ہے. تو وہ بندہ کامیاب ہے جو اس مقصد کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے کہ میں کوئی آزاد پنچھی نہیں. بہت سے مرد، بہت سی عورتیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی نجی زندگی ہے، نجی زندگی میں جس طرح چاہوں جی لو. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے رسول جو احکام تم کو دے کر جائیں ان کو لے لو، جن چیزوں سے وہ باز رکھے ان سے باز رہو. وہ جو اتنی محنت کر کے گئے، اتنے مجاہدے، اتنی مشقتیں برداشت کر کے گئے، اتنی قربانیاں دے کر گئے، یہ پورا اسلام کا نظام دستور دے کر گئے ہیں. جو کرنے کے کام تھے وہ بھی دے گئے، جن سے بچنا تھا وہ بھی بتا گئے. اور اللہ پاک نے صاف ستھرے لفظ میں بتا دیا کہ اب جو کرنے کے کام تھے وہ لے لو، جو بچنے کے کام تھے ان سے بچ جاؤ. اب بھی اگر کوئی منمانی کرے پھر اپنی مرضی کے مطابق جی کر، یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہوتی ہے، گرفت آخرت میں ہوگی. کہ ہم نے جو پیغمبر تم کو احکامات دے کر بھیجے تھے، جو ہمارے پیغام تم تک پہنچے، تم نے تو اس کی خلاف ورزی کر لی. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے انسان نیت ٹھیک کرے کہ میں بندہ ہوں، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا پروردگار ہے جو ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ اس بات کو بھول گیا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ انسان نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اماکم اینما کنتم، ہر لمحے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ بندہ جو بھی تلفظ، جو بھی نقل و حرکت کرتا ہے، ہم نے یہاں محافظین بٹھا دیے، وہ سارا سب کچھ لکھ رہے ہیں تاکہ کل قیامت میں دن بندہ مکر نہ پائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. مکرے گا فوراً نامہ اعمال دکھا دیا جائے گا، گواہی شہادت پیش کر دی جائے گی. تو نیت صحیح ہو کہ صاف ستھری نیت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنے رب کو مالک و خالق و رازق اور پروردگار جانتے ہوئے کہ وہی محسن اعظم ہے، اسی نے مجھ کو وجود بخشا، اسی نے مجھے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور میری سانسیں اس نے جاری رکھی ہوئی ہیں، ہر لمحے ہر آن اس نے زندگی کے لمحات مجھے بخشے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر نیت صاف رکھ کے ندامت کے ساتھ، تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو، اور دوسرے یہ کہ انسان کا دل اور زبان دونوں ایک ساتھ ہوں. استغفار کرنے کے اندر زبان جاری ہو اور دل ندامت کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہا ہو، دل اور زبان دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کر رہی ہوں، معافی مانگ رہی ہوں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ استغفار کرنے کے وقت، توبہ کرنے کے وقت دل بھی انسان کا پریشان ہو، نادم ہو، اور زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات جاری ہوں. اور تیسری چیز یہ کہ انسان پاک و صاف ہو کے، طہارت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب گناہوں کی ناپاکی سے پاکی کی طرف آ رہا ہے تو بہتر یہ کہ خود بھی پاک ہو جائے، باوضو ہو، صاف ستھرا ہو، پاک لباس ہو، اور بہتر یہ کہ پاک جگہ پر ہو، پاک خطے پر. خیر بقاء الارض مساجدها، روئے زمین کے سب سے زیادہ مبارک خطے اللہ کی مسجدیں ہیں. وشر بقاء الارض اسواقها، فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے زیادہ بدترین خطے وہ بازار کہیں کہ جہاں دسیوں قسم کے گناہ ہوتے ہیں. تو پاکیزہ دربار ہو، پاک صاف لباس ہو، باوضو ہو، طہارت کے ساتھ ہو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور پاک و صاف لوگوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی غلامیت میں گزاری، جب اسلام لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت میں زندگی بسر کر گئے. لیکن معراج کی رات سے جب واپس پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے لگے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہاری چپلوں کی چاپ اور آہٹ میں نے اپنے آگے آگے محسوس کی؟ کہا یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو توڑتا ہوں استنجے کا تقاضا ہوتا ہے تو جب فارغ ہو گیا دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، طہارت سے رہتا ہوں پورا دن، جب بھی ہمیشہ با وضو طہارت سے رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ عمل کتنا آسان سا ہے کہ پاکیزگی کا اہتمام رکھا ہوا ہے، اس کی بدولت اللہ پاک نے فضیلت دکھوا دی کہ جنت کے اندر آقا اپنے غلام کی آہٹ، چپلوں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کر رہے ہیں، جس طرح بادشاہ چلتا ہے تو لشکری آگے آگے بھی چل رہے ہوتے ہیں، خدمتگار اور محافظین آگے آگے چلتے ہیں۔ تو دنیا میں تو غلام ساتھ ساتھ ہیں ہی، جنت میں بھی اللہ پاک نے آہٹ سنوا دی کہ غلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور عمل کیا سامنے آیا؟ پاکیزگی اور طہارت۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اہل قبا کی تعریف اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر اللہ کی عبادت کے لیے قیام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ہر ہفتے کے دن مسجد نبوی سے مسجد قبا پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے نوافل پڑھتے تھے۔ ایسی پیاری مسجد جس کی تعریف قرآن کریم میں اتری، اور اس محلے والوں کی تعریف، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں ایسے لوگ آباد ہیں جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو طہارت کی تعریف اللہ پاک نے اہل قبا کی، جو قبا کی بستی کے باشندے تھے، ان کی تعریف قرآن کریم میں اتار دی کہ وہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو طہارت کے اوپر ہمیشہ مداومت اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھئی تم طہارت کا کیا اہتمام کرتے ہو؟ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمہاری تعریف اتار دی، کہا کہ ہم پہلے استنجا کے وقت جب ہوتا ہے تو ہم پہلے مٹی کے ڈرے سے استنجا کرتے ہیں، جب اطمینان ہو جاتے ہیں کہ ہاں پاکیزگی ہو گئی، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ دونوں طرح کا استنجا کر کے مکمل طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی طہارت کا عمل ایسا پسند آیا کہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے ان کی تعریف اتار دی، فیہ رجال، اس قبا کی بستی میں ایسے لوگ مقیم ہیں، آباد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند رکھتے ہیں، اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان طہارت کے اوپر ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے، ادب یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور دستے سوال دراز کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں اور مغفرت کی التجائیں شروع کر دے، اور بہترین وقت بھی اگر میسر آ جائے کہ جو صبح تہجد کا وقت ہے، پھر تو قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور منادی ہوتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی درخواست رکھنے والا کہ جس کی درخواست کو سنا جائے۔ وہاں سے اعلان بے اعلان ہوتا ہے، تو اس وقت جو خوش نصیب ان مبارک لمحات میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر 10 بدعا ہو جاتے ہیں، 10 سوال دراز کرتے ہیں، اور پھر کتنا پیارا انداز عطا فرمایا اللہ پاک نے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیار کشکول عطا فرما دیا، 2 ہاتھ اٹھائے کشکول تیار، بھکاری اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کشکول تیار کر کے مانگنے کے لیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے، یا رب کر کے اپنی دعائیں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کشکول بھرنا شروع ہوتا ہے۔ دینے والے تیری شان کریمی پہ نثار، جتنا مانگتا ہوں اس کے سوا دیتا ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کے، آگ لینے کو جائے اور پیغمبری مل جائے، وہ تو رات کا وقت تھا، زچگی کا سلسلہ تھا، دور آگ دکھائی دی، اہل خانہ سے کہا کہ تم یہاں رکو، ولادت کا سلسلہ ہے اور سردی ہے اور رات کا موقع، وہ سامنے مجھے روشنی دکھائی دیتی ہے، وہاں آگ محسوس ہوتی ہے، تو میں آگ لے آتا ہوں تاکہ روشنی کا بھی انتظام ہو، گرمائش بھی حاصل کی جا سکے۔ یہاں ان کو ٹھہرا کر وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ رب العزت کی تجلی ہے، اور وہاں واپسی کے اندر نبوت کا تاج سر پہ لے کر واپس لوٹے ہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیغمبری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دینے کے لیے ہمیں کشکول تھما دیا کہ بندے جب تمہیں مانگنا ہو کشکول تیار کرو، اور ہمارے سامنے 10 سوال دراز کرو، پھر ہماری عنایت تمہارے اس کشکول کو بھر دیں گی۔ تو مبارک لمحات ہوں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب وہ غلطی کر بیٹھے اور ندامت ہوئی، اپنے والد ماجد سے پھر کہا گیا، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تب جرم سامنے آ گیا کہ ہماری ظلم و زیادتی ہوئی کہ ہم نے اپنے بھائی کو لے جا کر جھوٹا بہانہ بنایا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اس کو کنویں میں پھینک کر آ گئے، اور اللہ پاک نے بچا کر ان کو کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں پہنچا کر بادشاہی کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو جب یہ سارا راز فاش ہو گیا کہ ہم نے تو کیا کچھ کیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس کو عزت بخش کے زندہ سلامت رکھ کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو پھر اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی تھی، یا ابانا ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ ہم نادم ہو گئے، ہم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے دعائیں مغفرت نہیں کی، لیکن تہجد کے وقت تک اس کو مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے صبح تہجد کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید چل رہی ہوگی، اس وقت تمہارے لیے معافی مانگ لوں گا۔ تو مبارک لمحات ہوں، اور بھی زیادہ سونے پر سہاگا ہے۔ اور پھر ایک اور ادب کہ انسان خود بھی دعائیں مانگے اور اللہ والوں سے دعائیں کرائے، معصوم ہستیوں سے، معصوم بچوں سے، اور خاص کر اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، بزرگان دین سے، علماء سے، صلحاء سے، انسان خاموشی سے میل ملاقات رکھے اور ان کی دعائیں لیتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور گناہ کر بیٹھے تھے، بہت زیادہ بوجھ تھا، پریشان تھے، نادم ہے، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا کہ بہت زیادہ بیتاب ہے، پریشان ہے اور گناہ کے بوجھ سے شرمندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرا گناہ تو بے شک آپ کی رحمت کے سامنے چھوٹا ہی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہ سے وسیع ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عمل کے، اپنے پاس تو کچھ نہیں لیکن آپ کی رحمت کا امیدوار اور طلبگار بنا ہوں۔ فرمایا کہ تین دفعہ، ایک دفعہ کہلوایا، فرمایا دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، تین مرتبہ جب ان صحابی نے کہہ لیا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہ سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے اور مجھے آپ کی رحمت پر اپنے عمل سے زیادہ امید ہے، تین دفعہ جب کہہ لیا، فرمایا اٹھو جاؤ، تمہارا گناہ صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے گناہ پر توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا اور عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والا بڑے سے بڑے گناہ کو بھی دھلوا لیتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک اور ادب یہ کہ انسان خود بھی دعا مانگے اور اہل ایمان اللہ کے نیک معصوم بندوں سے بھی دعا کی درخواست کرے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے یہ ادب سکھایا کہ جب بھی دعا مانگا کرو تو ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنے والا، اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے سے دعائیں لینا، ایک دوسرے کو دعائیں دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے عاجزی انکساری کا اظہار کر کے ستاری کی درخواست کرنا، اے غفار میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما، یا غفار استرنی، اے گناہوں کے بخشنے والے میرے گناہ پر پردہ ڈالے رکھ۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شان کریمی کے مالک ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں اور قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے۔ حدیث مبارک میں عجیب انداز ذکر کیا کہ بندے کو اپنے قریب کر کے سرگوشی فرمائیں گے، جیسے اللہ کے شایان شان ہوگا، اور پھر اسے پوچھیں گے فنا فنا گناہ کیا تھا، یاد ہے فنا کیا تھا، فنا کیا تھا، وہ بندہ ہاں ہاں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل میں ڈرتا ہوگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، کہ گناہوں پر گرفت ہو رہی ہے، گناہ یاد دلا دلا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ یہ بندے اور اللہ کے درمیان بات چیت چل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں بھی میں نے تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، میدان محشر میں بھی ستاری کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو ستار ذات ہے، گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ایسی ستار ہستی کہ جس کو منا لیا جائے، جس کے سامنے آہوزاری کی جائے، گڑ گڑایا جائے اور اپنی عاجزی انکساری ذلت اور تذلل کو سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی جائے، یا ربی استر علیہ، اللہ پردہ رکھنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ اپنے خوبصورت پردے کے آغوش میں ہمیں چھپائے رکھنا، کبھی بھی رسوائی کے ذریعے ہمارے عیوب کو چاک نہ فرمانا۔ بندہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ زندگی اتنی گزر گئی، عزت سے رکھا، ہمیشہ رسوائی سے بچایا، یا اللہ آئندہ زندگی بھی مرتے دم تک رسوائی سے بچانا، یا اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچانا، آخرت میں بھی رسوائی سے بچانا۔ خود اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں یہ دعا، کہ دعائیں بہت ساری سکھائیں، آخر میں فرمایا کہ یوں بھی کہاں کرو، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار ہمیں تمام وہ نعمتیں عطا فرما دے جن کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ میاں ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، انک لا تخلف المیعاد، آپ تو وعدہ خلافی فرماتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود یہ پیارے کلمات ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مجھے میرے سامنے اس انداز سے دعائیں مانگو، میرے وعدوں کا سوال کرو کہ جو وعدے میں نے اپنے رسولوں کی زبانی تم سے کیے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لایا اعمال صالحہ کیے گناہوں سے بچا پاک صاف ہو کر آیا کہ جنت کے باغات جنت کی نعمتیں ایسے عظیم و شان نعمتیں کہ جس کا نہ کسی دل دماغ میں تصور آ سکتا ہے نہ کسی دل کے اوپر اس کا کھٹک گزری ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا ایسی ہمارے تصور و خیال سے بالا تر نعمتیں اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ نعمتیں اپنے ان نیکوکار بندوں کو ملیں گی کہ جب گناہگار بندہ بھی گناہ کے بعد تائب ہو جائے نادم ہو جائے شرمندہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات بھی کہے جائیں کہ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرمائے اور میرے گناہوں کے ساتھ غفاری کا معاملہ فرمائے کہ گناہ معاف بھی فرماتے رہیں اور آئندہ زمانے میں ستاری بھی فرماتے رہیں کہ راز کبھی فاش نہ ہونے پائے. اور یہ بات بڑی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا چرچا دوسروں کے سامنے کرتا ہے, میں نے فلانی کے ساتھ اس طرح کیا, فلانے کے ساتھ اس طرح کیا, میں فلانے زمانے میں یہ کرتا تھا, دھماکے زمانے میں یہ, اپنی جوانی کے گناہوں کا تذکرہ برسر محفل کرتا ہے, بڑے مزے لے لے کے کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو ایسا رسوا کر فرماتے ہیں کہ جو اس کے گمان سے بھی بالا تر ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس گناہ کرنے کے بعد بھی بندے کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھا تھا, لیکن جب وہ خود اس کا چرچا کرتا ہے اپنے راز کو فاش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ستاری کا معاملہ نہیں فرماتے, پھر دنیا اور آخرت میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو گناہ کو کبھی بھی انسان تذکرہ نہ کرے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا, فلانے کے ساتھ فلانی کے ساتھ یوں کرتا تھا یوں جاتا تھا. یہ گناہ ظاہر انسان سے ہوتے ہیں, زندگی میں کیا کچھ نشیب و فراز آتے ہیں, لیکن جب اب تک اللہ تعالی نے پردہ پوشی فرمائی ہے ستاری کا معاملہ فرمایا تو اب یہ پورا من ہو جائے اور پھر اپنے اس گناہ کا چرچا مخلوق کے سامنے کرے اور اپنی عزت کو گھٹائے اور یہ بتایا کہ میں سابقہ زمانے میں کیا کچھ جرم کر چکا ہوں, تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ستاری کا معاملہ نہیں فرما دے, پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں کہ اس کی پردہ پوشی فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو رسوا فرما دیتے ہیں. صحابہ اکرام تھے, سابقہ زندگی کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے تھے کہ ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو زبان پر لانے کے بجائے جل کر کوئلہ ہو جائیں, یہ ہمیں زیادہ گوارا ہے, لیکن ہم ان کو زبان پہ نہیں لا سکتے. جب کبھی کوئی تصور ہوتا کسی چیز کا اظہار کرنا ہوتا تو کہاں کرتے تھے کہ ہم سے وہ جرائم ہوئے کہ جن کو زبان پہ لانا بھی ہمارے لیے دشوار ہے, کہ اس کی بہ نسبت جل کر کوئلہ ہونا ہمیں گوارا ہے. نہیں یہ کہ اب تفصیل سے مزے لے لے کے شروع ہو گئے, میں ایسا کیا میں نے ویسا کیا ہم نے ایسا کیا ہم نے ویسا کیا, ہوتا ہے یہ بھی غفلت کی علامت ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. تو بس اوقات جب میں پھرے لگتی ہیں ساتھی جمع ہوتے ہیں گپ شپ چلتی ہے پھر وہ اپنے بتاتا ہے یہ اپنے بتاتا ہے پھر وہ ان گناہوں کی تذکروں سے بھی انسان لذت حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی اس وقت کا گناہ ہوتا ہے کہ انسان پرانے گناہ کو سوچ کر اس سے لذت حاصل کرے, تو یہ اس وقت بھی یہ عمل گناہ تصور ہوتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہ کو یاد کر کے رویا کرو. زندگی بڑی مختصر ہے, لمحات گزر جاتے ہیں اور واقعات انسان کے یادگار بن جاتے ہیں. جنید جمشید جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. حج کے موقع پر ان کے ساتھی کا بیان ہے کہ حج کے دوران ہم صحیح کر رہے تھے صفا مروہ کے درمیان اور اس پر ایسی کیفیت تالی تھی کہ روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے آنسو پہ آنسو بہا رہا خوب. تو جو ساتھ ساتھی وہ بھی صفا مروہ میں صحیح کر رہے تھے تو ہم نے پوچھا کیوں اتنا گریا تاری ہے کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو آنسو پہ آنسو بہا رہے ہو. کہا کہ وہ سابقہ زندگی یاد آ رہی ہے, زندگی کا کتنا بڑا حصہ میں نے غفلت میں گزار دیا, وہ سامنے آ رہا ہے نقشہ کہ اتنا زندگی کا ایک طویل عرصہ اس دوری میں گزار دیا غفلت میں گزار دیا, اس کو سوچ کے ندامت ہو رہی ہے شرمندگی ہو رہی ہے, کاش کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزر جاتا. ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ نجات کا راستہ مجھے بتا دیجیے, فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, املک علیک لسانک زبان اپنے قابو میں رکھو, کبھی بھی تمہاری زبان سے کوئی غلط جملہ کوئی غلط بول نکلنے نہ پائے, تمہاری زبان کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچائے, کوئی غلط چیز اس سے نہ نکلے. اور فرمایا کہ ہمیشہ اپنی خطاؤں پر وقت کے اعلیٰ خطیئتی اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو. تو گناہ کر کے تو آنسو بہانے کا حکم دیا گیا, نہ یہ کہ انسان مزے لے لے کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے چرچا کرے. وقت کیا نہ خفی اتھی اللہ کے سامنے خاموشی سے اپنے سابقہ گناہ کو یاد کرو کہ میری زندگی میں سابقہ کتنی تاریخ راتیں ہیں کتنے تاریخ دن ہیں, میری زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے سب تاریخ گزر گیا غفلت میں گزر گیا اللہ سے دوری میں گزر گیا, کہ اپنے مالک و خالق سے دور رہا اس کے احکامات کو فراموش کیے بیٹھا رہا. اس چیز کو یاد کر کے
حج کی کتابوں کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ نظر سے گزرا کہ یوم عرفہ کے لیے لکھا تھا کہ میدان عرفات میں حاجی اپنی سابقہ زندگی کو بھی چشم تصور سے دیکھے اور اپنے گناہوں کا خیال کرے کہ کیا کیا مجھ سے گناہ ہوئے، اور ان گناہوں کو خیال میں لا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر گناہ دھلواتا رہے. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان ایک طائرانہ نظر سے اپنے سابقہ زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو موٹی موٹی سیاہ کاریاں داغ دھبے اس کو نظر آتے ہیں کہ زندگی میں میری کون کون سے کرتوت ایسے ہیں کہ جو میرے لیے سیاہ داغ ہیں. تو ایسے موقع پر یا توبہ کے موقع پر انسان پھر چشم تصور سے اپنے ان سیاہ کاریوں کو سامنے رکھے، گنہگار ان گناہوں کے لمحات کو سامنے رکھے اور پھر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ستاری کا معاملہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن اگر یہ خود اپنے گناہوں کے اوپر راز فاش کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ستاری کی پرواہ نہیں، پھر اللہ پاک بھی اس کو رسوا فرما دیتے ہیں. تو کامیابی کے تین گن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وب کی اعلیٰ خطیہ کی اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، رویا کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے رکھو، فتنوں کے دور میں فتنوں کا حصہ نہ بنو، اپنے گھر کو اپنے لیے تاج بنا لو، ہمیشہ بس ضرورت کے لیے باہر نکلو، اس کے بعد گھر کے اندر رہو، فتنوں سے بچو. ان تین کاموں کو اپنا لو گے نجات کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لحاظ سے اللہ پاک سے ستاری مانگتا رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عفت اور پاک نامی مانگتا رہے، اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو سامنے لائے، دھیان میں لائے، اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ذریعے اپنے اس گناہ کے اوپر معافی مانگتا رہے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں جس کو اللہ پاک نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کو دھلوانے کا ایک آسان طریقہ یہ کہ انسان نیکی زیادہ کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی کیچڑ کوئی گندگی ہوتی ہے تو ہم موٹر چلا کر پانی کے پائپ ہاتھ میں لے کر پریشر سے اس کو بہا دیتے ہیں تو گندگی ہے، اس کو ہاتھ سے دھونا نامناسب ہے، اس کے اندر ملوث ہونا نامناسب ہے، تو سیدھا پریشر لیا پانی کو یوں بہایا گندگی دور، پانی زیادہ مقدار میں تو گندگی تھوڑی سی، ایک پریشر لگا وہ گندگی صاف. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں. کوئی گناہ ہو گیا، انسان شرمندہ ہے، نادم ہے، صدقہ دے دے، صدقہ بڑی بہترین عبادت ہے. فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اس گناہ کے اوپر جو غیظ و غضب، جو جاہ و جلال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو وہ فوراً گناہ کے بعد انسان صدقہ دے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن کریم میں عمل دے دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں. تو خدا نہ خواستہ کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو گیا اور انسان شرمندہ ہے، پچھتاتا ہے کہ صحیح نہیں ہوا، تو بس پھر کوئی بھی نیک عمل کرے انشاءاللہ یہ نیکی اس کی اس برائی کو بہا کر لے جائے گی. مجھے ایک واقعہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، قریب میں آپ نے دیکھا ایک چڑیا ہے جو اپنی معمولی سی نازک سی چونچ کے اندر ریت اٹھاتی ہے اور سامنے پانی کی ایک نہر تھی، اس کے کنارے پر آ کر اس میں ڈالتی ہے. کئی مرتبہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تعجب فرما رہے تھے چڑیا کیا کر رہی ہے یہاں سے چونچ کے اندر، باریک سی چھوٹی سی چونچ کے اندر، چپدی چپدی کا شور پر، چھوٹی سی تو پدی ہے اور اپنی چھوٹی سی معصوم سی ننی منی چونچ کے اندر ریت اٹھاتی ہے اور لا کر اس بہتی ہوئی نہر کے کنارے پہ ڈالتی ہے، پھر ادھر پھر ادھر. اتنے اندر جبریل امین تشریف لے آئے، سوال کرنے لگے یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا کیا عمل کر رہی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وضاحت کے لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو چڑیا اپنی چونچ میں مٹی لے کر آتی ہے اور بہتی ہوئی نہر ہے، ایک بڑی نہر چل رہی ہے، اس کا پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے، اس کے کنارے پر لا کر ڈالتی ہے. فرمایا کہ آپ بتائیں کہ یہ مٹی جب اس پانی میں گرتی ہے تو اس مٹی کی اس پانی کے سامنے کوئی حیثیت رہتی ہے؟ کہا نہیں. تو لمحوں میں ذرات، چھوٹے سے تو ذرات تھے، تھوڑے سے وہ بہہ کر کہاں سے کہاں یہ جا اور وہ جا. فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ منظر قائم کیا ہے کہ آپ کی امت کے گناہگار، بڑے بڑے گناہگار اپنے گناہ کر کے جب اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایسے بہ کر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں جس طرح یہ مٹی اس پانی کے اندر ختم ہو کے فنا ہو جاتی ہے. بڑے بڑے جرائم کر کے آئیں گے، بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے، لیکن توبہ، سچی ندامت، سچا استغفار، سچی معافی، جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جوش, اس رحمت کے سمندر کے جوش کے آگے ان کی وہ جو گناہوں کا انبار اور ذخائر ہے وہ اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے ریت سے بھی معمولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے. گناہگار بھی اگر گناہوں پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, پچھتائے کہ بہت بری زندگی گزارتا چلا آ رہا ہوں, گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوں, میرا رب تو میرے انتظار میں ہے اور میں اپنے رب سے دور ہوں, تو کوئی سا بھی لمحہ اس کی زندگی میں ندامت کا آ گیا اور یہ بندہ چل پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف, اس کی آغوش رحمت کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اور کتنا پیارا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ چلتے ہیں, بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا اللہ تعالیٰ ایک با اس کی طرف بڑھتے ہیں, بندہ چل کر آتا اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں کہ بندے آ میری رحمت کی آغوش میں آ جا. اللہ تعالیٰ کا چلنا, اللہ تعالیٰ کا دوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے کہ بندہ اللہ کی طرف ایک بالش متوجہ ہوا اللہ کی رحمت ایک ہاتھ متوجہ ہوتی ہے, بندہ ایک ہاتھ متوجہ ہوا اللہ کی رحمت ایک با متوجہ ہوتی ہے. دونوں ہاتھ جب پھیلائے جاتے ہیں, یہ با عربی میں اس کو با با الف عین با عن اور یہ ذراع عن, بندہ ایک بالش چلا اللہ ایک گز چلے, بندہ ایک گز چلا اللہ کی رحمت ایک با چلی, بندہ چل کر آ رہا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان ان چیزوں کو ملحوظ رکھے کہ جب بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہے تو صاف نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, کہ دل اور دماغ, زبان اور دل یہ سب ایک ساتھ ہوں, ایک جان بن کے نادم ہو کے زبان سے توبہ کے الفاظ ہوں, سابقہ گناہ پر ندامت ہو, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, تو صحیح نیت کے ساتھ دل اور زبان کی یکسوئی کے ساتھ پاک و صاف ہو کر دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا مانگے اور موقع بموقع اللہ کے دوستوں سے بھی دعائیں کرائے اور مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ستاری مانگے, اس غفار ذات سے اپنے گناہوں کی غفاری اور گناہوں کی مغفرت مانگ کے اللہ تعالیٰ سے ستاری کا سوال کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ آج جی ان کی ساری بہت پسند ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تین چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپایا ہوا ہے. فرمایا کہ اپنی رضامندی اور خوشنودی کو, اپنی چاہت اور پیار اور محبت کو اللہ پاک نے نیک عمل میں چھپا دیا ہے. ہر نیک عمل کے اندر اللہ پاک کی رضا چھپی ہوئی ہے. کوئی بھی نیک عمل جس کا کرنا آسان ہو, ہلکا ہو, یا کوئی بھی نیک عمل جو بہت بڑا مجاہدہ ہو, مشقت بھرا ہو, تھوڑے سے تھوڑا, مختصر سے مختصر نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو, ہر نیکی کے اندر اللہ پاک کی چاہت, محبت, پیار اور اللہ پاک کی رضا بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکیوں کا ساری فہرست بتا دی. فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی کیل, کانٹا, کوئی ایزا دینے والی کوئی چیز ہے, اس کو بھی انسان ہٹا دے گا, یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. حتیٰ کہ یعنی مسجد کے اندر اگر ایک تنکا جو کچرے کا تھا, کوئی معمولی سا تنکا اٹھا لیا, فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے. مجھے بڑے بڑے گناہوں کے وبال بھی دکھائے گئے اور نیکیوں کے ثواب بھی دکھائے گئے. فرمایا کہ مختصر سے مختصر جو ثواب مجھے دکھایا گیا, کوئی بھی بندہ مومن مسجد سے خالی ایک تنکا اٹھا لیتا ہے معمولی سا, اس نیت سے کہ اللہ کے گھر کا کچرا ہے اس کو اٹھا کر صاف کر لیتا ہے, فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب بھی مجھے دکھایا گیا اور بڑے سے بڑے گناہوں کے وبال بھی دکھائے گئے. اللہ تعالیٰ کی یہاں تو قدر ہے, نیکی جس شکل میں بھی ہوگی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا, خوشنودی, پیار اور محبت کو چھپائے ہوئے ہوگی. بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ کی محبت اس کو ملے گی, اللہ کی چاہت اور رضا اس کو ملے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب اور پیار اس کو ملے گا. اور دوسری چیز فرمائے کہ اللہ پاک نے اپنا غیظ و غضب اپنی نافرمانیوں میں چھپا رکھا ہے. جو بھی گناہ ہے, جو بھی نافرمانی ہے, بھلے وہ چھوٹی شکل میں ہو یا بڑی شکل میں ہو, ہر نافرمانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب چھپا ہوا ہے. بارود بھلے وہ چھوٹی سی شکل میں ہو, ماچس کی تلی کتنا چھوٹا سا بارود ہے, لیکن اس میں آگ چھپی ہوئی ہے. جہاں وہ دو بارود آپس میں ٹکرائے آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے. یا بارود بڑے بم کی شکل میں ہو, اس کے اندر بھی آگ چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب چھوٹی نافرمانی کے اندر بھی, بسا اوقات انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے لیکن وہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں, منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. کتنے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ انسان بعض دفعہ کوئی چوک کر جاتا ہے, کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے, لیکن عند اللہ وہ غلطی اتنی بڑا جرم ثابت ہوتی ہے کہ انسان محروم و قسمت ہو جاتا ہے. ایک تھے اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آ گئے اپنے جاہو لشکر کے ساتھ, خوب ٹھاٹ بانٹ کے ساتھ, بادشاہ وقت تھے, اپنے علاقے بہت بڑے سردار تھے, اسلام لے آئے. لیکن دل دماغ کے اندر وہی بڑائی بھری ہوئی تھی. امام اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ طواف کعبہ کرتے ہوئے کسی مسلمان کی پاؤں کا قدم ان کے تہبند پر پڑا تو جو احرام کی چادر تھی وہ تہبند تھا وہ کھچ کے کھل گیا. اونچے تگڑے لحیم شہین تھے, صحت مند تنومند تھے, تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر زور سے پیچھے اس کے تماشا مارا کہ ناک توڑ دی. مقدمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والجروح. پورا قرآن کریم اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو جس کے نقصان پہنچائے گا تو نقصان کے بدلے اسی شکل میں اس کو دینا پڑے گا, جان کے بدلے جان, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ناک کے بدلے, جو بھی چیز ضائع کرے گا تو اس کے بدلے اسی کو نقصان پہنچایا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. جتنا بڑا نقصان بچایا اتنا بڑا نقصان کی تلافی کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ آپ کو قصاص دینا پڑے گا, آپ کی بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے گی. کہا کہ یہ کیسے, میں تو بادشاہ وقت تھا, میرے ساتھ یہاں ذلتانہ سلوک کیا جا رہا ہے, اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں اسلام قبول نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اسلام کے اندر تو انصاف ہے, عدل و انصاف ہے, برابری ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت دے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اس کی زیادتی کی, یا تو تمہیں اس کو کچھ صلح کر لو, کوئی چیز دے کر ان کو آمادہ کر لو تمہیں معاف کر دیں, یا پھر اگر یہ راضی نہیں ہوتے تو قصاص. اچھا مجھے ایک رات مہلت دیں, سوچتا ہوں کیا کرنا ہے. مہلت لی اور رات اور رات وہاں سے بھاگ کر وہ عیسائیوں کے پہنچ کر عیسائی ہو گئے. اور اس کے بعد وقت گزر گیا, کافی زمانے کے بعد ایک اور صحابی جب اپنے وقت کی شکل میں وہاں پہنچے, وہاں ملاقات ہوئی, بڑے ٹھاٹ بات سے عیسائی بادشاہ نے ایک بہت بڑا نشان محل دیا ہوا ہے وہاں, کر و فر سے غلام ہیں, کنیزیں, ٹھاٹ باٹ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سب کچھ دنیاوی نعمتیں ملنے کے باوجود, عیسائی مذہب کو اپنانے کے باوجود دلی سکون نہیں تھا. پھر وہ حال احوال ہوئے, صحابی سے ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا, پھر وہ پوچھنے لگے وہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں, امیر المومنین کیسے ہیں. اس وقت پھر کہا کاش کہ میں ان کی بات کو مان لیتا, اور اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے اس وقت غلطی کی کہ مذہب اسلام چھوڑ کر آ گیا, یہاں تو آ گیا لیکن وہ چیز نہیں پائی جس کو پانے کے لیے نکلا تھا. تو بسا اوقات چھوٹی غلطی انسان کو محروم و قسمت بنا دیا کرتی ہے کہ وہ قوت برداشت سے کام نہیں لیا, جھٹ پٹ پلٹ کر ان کے تماچے دے مارے, زور سے کہ ناک کی ہڈی توڑ دی, تو وہی غلطی ایسی سرزد ہوئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم و قسمت بن کے مذہب اسلام سے بھی گئے اور دنیا سے عیسائی ہو کر رخصت ہوئے. اس لحاظ سے انسان کے اندر یہ تین چیزیں بیان فرمائی, فرمایا کہ تین چیزیں جن کو اللہ پاک نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, تو ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چھپی ہوئی ہے, اور فرمایا کہ ہر گناہ کے اندر, ہر نافرمانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب چھپا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی, فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا مت. کیا پتہ کہ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے وارے کے نوارے ہو جائیں. اور فرمایا کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا مت, کیا پتہ کہ عند اللہ وہ اتنا بڑا جرم ہو جس کی وجہ سے تمہاری تباہی بربادی کے فیصلے ہو جائیں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا جرم ہے, چھوٹا گناہ ہے, لیکن نافرمانی تو نافرمانی ہے. بسا اوقات آگ کا بڑا شعلہ اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنی ماچس کی تلی تباہی مچا کے رکھ دیتی ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ دو چیزیں, اللہ کی خوشنودی اور رضا, وہ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں چھپی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نافرمانیوں میں چھپا ہوا ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کے دوست اللہ کے بندوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ والے اللہ کے عام بندوں میں رلے ملے رہتے ہیں, نہیں پتہ چلتا کہ کون اللہ تعالیٰ کا گہرا دوست ہے, سچا دوست ہے, پیارا دوست ہے. انہیں گہرے دوستوں کی وجہ سے آس پاس والوں پر بھی رحمت اور مغفرت ہوتی رہتی ہے. اس لحاظ سے تین چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں, خفیہ ہیں, تو نیکی کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے, اور نافرمانیوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچا جائے, اور اللہ والوں کی تلاش میں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ انسان تلاش کرے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال کے بعد بھی اگر کوئی نیک صالح بندہ مومن ہو تو کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی قبر اس نیک آدمی کی قبر کے قریب مل جائے, اس پر جو انوارات کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تو اطراف کے اندر بھی جتنے مردے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برساتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر احساس نصیب فرمائے کہ زندگی کے لمحات باقی ہیں, توبہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ابھی مضمون باقی رہ گیا, انشاءاللہ زندگی بخیر تفصیل سے آگے مکمل کریں گے اس کو, کہ زندگی کے اندر انسان احساس کر لے اپنے گناہوں کو دھلوا کر نئے عزم نئے ارادے کے ساتھ. مدینہ منورہ میں جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے بزرگ دوست ہیں فرمانے لگے, عزم ہی تو اصل چیز ہے. انسان عزم کر لیتا ہے کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے, عزم مصمم کر لے گا مجھے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے, حج کے بعد کی زندگی کا فرما رہے تھے، حج کر کے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، اب عزم کر لے کہ آئندہ زندگی پاک گزارنی ہے، کپڑا دھل گیا صاف ستھرا ہو گیا، اب اس پر داغ دھبا نہیں لگنے دینا، زندگی اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دی، گناہ دھو دیے، سابقہ معاملات بے باک ہو گئے، فرمایا کہ اب عزم کر لے انسان عزم مصمم کہ آئندہ زندگی میں مجھے گناہوں سے بچنا ہے، جن گناہوں کے انسان عادی ہے، توبہ کے بعد بھی یہی حال ہے کہ انسان نے جب سچی پکی توبہ کر لی، جن گناہوں کے انسان عادی ہے ان گناہوں کے اندر پھر انسان اپنے آپ کو بچانا شروع کرے۔ حضرت اکبر حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بالله حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پھر اپنے سارے اعمال کا جائزہ لے لے، وہ اعمال جو اس کو دکھائی دیتے ہیں کہ میں ان برائیوں میں مبتلا ہوں، اخلاقی ہوں، عبادت کے لحاظ سے ہوں یا معاشرتی حساب سے ہوں، معاملات کے حساب سے ہوں، فرمایا کہ ان تمام برائیوں کی ایک فہرست بنا لے اپنے دل دماغ کے اندر کہ مجھ سے تو زندگی میں فلاں 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 گناہ ہو رہے ہیں، کوشش کرے کہ ان سے بچے، ان کو چھوڑے، ان سے دور ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا، فرمایا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دے، یا اللہ فلاں 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 گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوڑ پا رہا، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ان گناہوں کے دلدل میں دھنسنے کی وجہ سے، یا اللہ وہ گناہ میری زندگی میں ہیں، آپ مہربانی فرما کر ان گناہوں سے مجھے دور کر دیں، ان گناہوں کے دلدل سے مجھے نکال دیں، فرمایا کہ ان گناہوں سے نکلنے کی ذمہ داری بندہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دے، دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ وہ دن لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بندے کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں کیا چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، بندہ جب اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھے گا، یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اپنی ظاہری صورت کا انسان جائزہ لے لے، باطنی زندگی کا جائزہ لے لے، اپنے اخلاق کو دیکھ لے، عبادات کو دیکھ لے، کام کرنے والے جو میں کرتا ہوں کہ چھوڑتا ہوں، جن کاموں سے بچنا ہے میں ان سے بچتا ہوں یا ان میں لگا ہوا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے کہ یا اللہ نیکیاں مجھ سے صحیح معنوں میں ہو نہیں رہی، عبادات صحیح معنوں میں کر نہیں پا رہا، یا اللہ گناہ بھی فلاں 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 گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہا، چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہمت نہیں ساتھ دے رہی ہے، اللہ آپ میری مدد فرما دیں، ان گناہوں سے بھی مجھے چھٹکارا دلوا دیں، بندہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، التجا کرے گا، جس دن میں اس کی دعا سچے دل سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کو قبول فرما کر، اس کی ان گناہوں اور برائیوں کو اس سے دور فرما کر، آئندہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، اور پاکیزہ سوچ، پاکیزہ زندگی، اور نئے عزم، نئے ہمت، نئے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف محفلوں کے اندر پاک و صاف زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات بیمار ہیں، محمد حنیف صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ اللہ پاک انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے، ہمارے محترم کرم فرما جناب ڈاکٹر آبا احمد صاحب، ڈاکٹر آل امام صاحب، اور بھی دیگر جو ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے بزرگ بیمار ہیں، حاضرین محفل میں جو بھی بیمار ہیں، متعلقین اور متعلقات میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ پاک خواتین کو بھی، حضرات کو بھی، سب بیماروں کو شفا کلی تندرستی عطا فرمائے۔ ریس میاں کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، حمید میاں کے دادا جان، اور تنویر میاں کی والدہ دانش کی ہمشیرہ، یہ سب بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے، عافیت دارین عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں فضل، ان کے والدہ ماجد ہمارے صف اول کے نمازی تھے، یہاں مسلم اسٹیٹ ایجنسی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر وہ سال ہر سال مسلم اسٹیٹ ایجنسی چلایا کرتے تھے، تو چھ مہینے پہلے تقریباً اچانک بس وہ قومے میں گئے تھے، چھ مہینے قومے کے اندر گزار کے آج حشیت علیہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، کل انشاءاللہ غالباً ظہر میں جنازے کی نماز ہوگی، اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ نمازی، اللہ پاک سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک برکت والی زندگیوں کے ساتھ تعداد سلامتی نصیب فرمائے، اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ مبارک لمحات ہیں، ہم سب گناہ گاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکوکار بنا دیجیے، اللہ زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک۔ اے الہ العالمین، ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائیں، چھوٹی اور بڑی، صغائر و کبائر، یا اللہ سارے معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے، پاکیزگی نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کاملہ کے ساتھ، مغفرت کاملہ کے ساتھ زندگی، اور مغفرت کاملہ کے ساتھ یا اللہ واپسی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو نجات عطا فرمائیے، مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، صاحب اولاد کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے گھروں کو اپنے مکان عطا فرمائیے، یا اللہ رشتوں کے سلسلے اللہ میں آسانیاں پیدا فرمائیے. تمام کی تمام ضرورت اور حاجتیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ ہماری تمام کی تمام ضرورت اور حاجتیں ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پوری فرما دیجیے. ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. یا اللہ آپ کے نیک بندے دور دور سے یہاں تشریف لاتے ہیں. یا اللہ اس وقت یہ اپنے آپ کو یہاں آپ کی باتیں سننے کے لیے وقف کرتے ہیں. سب کو بہترین صلے عطا فرمائیے, بہترین بدلے عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. ہمارا یہ کہنا سننا یہاں بیٹھنا اپنے گھر کی عبادت اور طاعت اور حاضری قبول و منظور فرما کر یا اللہ ہم سب کے نجات کے فیصلے بند فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمیشہ ہم سب کو نیک صحبتیں عطا فرمائیے, بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری نسلوں کو یا اللہ اپنی دین کی خدمت میں قبول فرمائیے. ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے. پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے, متبع سنت بنائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمیں صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے چہروں پر سنت کا نور اگا دیجیے, ہمارے دلوں کو نور نبوت سے منور فرما دیجیے, ہماری سیرت بھی کردار بھی گفتار بھی اچھے بنا دیجیے, ظاہر بھی ہمارا سنوار دیجیے, باطن بھی ہمارا سنوار دیجیے. اے الہ العالمین سچی پکی توبہ عطا فرما کر ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنا آسان بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.